حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 احادیث میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کی سماعت کر رہے ہیں، اور 40 حدیثیں جن کو آگے بیان کرنے پر، امت تک پہنچانے پر حضور علیہ السلام نے مختلف فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ کل بروز قیامت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ایسے شخص کے ایمان کے گواہ ہوں گے اور اس کی شفاعت کریں گے۔ اس کو کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو، ہو جاؤ۔ اسی طرح کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کو کہ جو حضور علیہ السلام کی 40 احادیث ہیں جو ان کی امت کے معاملے سے تعلق رکھتی ہوں، آگے پہنچائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کل بروز قیامت علماء اور فقہا کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ مختلف فضیلتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ فضیلت اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ اب تک ہم نے تقریباً 24 حدیثیں اپنے سلسلے میں بیان کی ہیں، اور آج کے سلسلے میں انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ 25ویں اور 26ویں حدیث مبارکہ بیان کرنے کی، اور اس کے ضمن میں جو شارحین حدیث نے، بالخصوص 40 نبوی کی جن علماء نے شروحات لکھی، انہوں نے ان احادیث طیبہ کے تحت جو باتیں بیان کی ہیں، اس میں سے کچھ باتیں بھی انشاءاللہ اپنے سلسلے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، الحدیث الخامس والعشرون، یعنی 25ویں حدیث، عن ابی ذر ایضا رضی اللہ تعالی عنہ ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون ان بکل تسبیحة صدقة وکل تکبیرة صدقة وکل تحمیدة صدقة وکل تحریلة صدقة وامر بمعروف صدقة والنہی عن المنکر صدقة وفی بدع احدکم صدقة، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایأتی احدنا شہوته ویکون له فیها اجر، قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر، فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر، رواه مسلم۔ یعنی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ کرام نے عرض کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، جو مالدار لوگ ہیں یہ اجر کو لے گئے، زیادہ اجر لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں جیسا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے زائد مال کو صدقہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ چیز بنا دی ہو کہ جس کے ذریعے تم صدقہ کرو؟ بے شک ہر تسبیح میں صدقہ ہے، ہر تکبیر میں صدقہ ہے، ہر حمد بیان کرنے میں صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ کہنے میں صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینے میں صدقہ ہے، برائی سے منع کرنے میں صدقہ ہے، اور تم میں سے کسی ایک کا اپنی خواہش کو پورا کرنے میں صدقہ ہے۔ یعنی جو نفسانی خواہش ہے، شہوت ہے، اس کو پورا کرنے میں بھی صدقہ ہے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ کوئی شخص ہم میں سے کوئی ایک اپنی شہوت کو پورا کرے تو اس میں بھی اس کا اجر ہوگا. تو فرمایا کہ اگر تم اپنی اس شہوت کو حرام کے ذریعے پورا کرتے تو کیا اس پر گناہ ہوتا؟ تو اسی طرح جب تم حلال طریقے سے اس کو پورا کر رہے ہو تو اس میں تمہارے لیے اجر ہے. اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. سب سے پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ جو عرض کی کہ اہل ثروت یعنی مالدار افراد جو ہیں یہ فضیلت کو لے گئے، ثواب کو زیادہ لے گئے، ان کا یہ کہنا، اس کو شریعت کی روشنی میں غبطہ کہا جاتا ہے. یعنی ان کا رشک تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو مال عطا فرمایا ہے تو یہ اپنے مال کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ان کو وہ ثواب ملتا ہے جو ہمیں ثواب نہیں ملتا، کہ نمازیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ تو ہم ہو گئے برابر، اسی طرح جیسے روزے ہم رکھتے ہیں ویسے روزے ہی رکھتے ہیں، اس میں بھی برابری ہو گئی. لیکن ایک فضیلت جو صدقات کی ہے وہ ان کو مال کی وجہ سے حاصل ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہے. اگر ہمیں بھی حاصل ہوتی تو ہم بھی اللہ کی راہ کے اندر صدقہ دیتے اور ہم بھی ان کی طرح ثواب کو کماتے. اس کو رشک کہا جاتا ہے اور یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ حسد نہیں ہے کہ کسی کے مال کی تباہی کی تمنا کرنا، کسی کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، یہ اس کے اندر نہیں پایا جا رہا. تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے پر اگر رشک کرتے تھے، غبطہ کرتے تھے، تو ان کا یہ رشک کرنا نیکیوں کے اوپر ہوا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں بھی کثیر مال عطا فرماتا تو ہم بھی اس کی راہ کے اندر خرچ کر کے انہی کی طرح ثواب حاصل کرتے. مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے. قرآن پاک میں جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے میں نیکیوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو، اور کوشش کرنے والوں کو ایسے ہی کاموں کے اندر کوشش کرنا چاہیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کی گفتگو کو سنا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا مال عطا نہیں ہوا کہ ہم صدقہ کرتے، تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کو ایسے کام ارشاد فرمائے کہ جس کے ذریعے سے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان صدقے کا ثواب پا سکیں. لہذا آپ نے فرمایا اولیسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تُصَدِّقُونَ، کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے معاملات مقرر کر دیے، کچھ ایسی باتیں مقرر کر دی کہ تم اگر یہ کام بجا لاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے. پھر خود ہی ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ایک ہی مال کے ذریعے صدقہ کرنا وہ تو ٹھیک ہے، مالدار صحابہ کرام علی رضوان کر رہے ہیں یا مالدار افراد کر رہے ہیں، لیکن صدقہ فقط مال کے ساتھ، کسی دوسرے کو مال دے دینا، کسی غریب کو اس کی مال کے ذریعے مدد کر دینا، اسی کے ساتھ صدقہ خاص نہیں، بلکہ صدقے کی اور بہت ساری صورتیں ہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کی طرف اشارہ فرمایا، کچھ باتوں کو بیان فرمایا. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، یعنی ہر تسبیح کے بدلے میں ایک صدقے کا ثواب ہے. تسبیح کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، یعنی سبحان اللہ کہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک ماننا. جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثل ہے، نہ وہ کسی کی طرح نہ اس کی طرح کوئی ہے. تو تمام عیوب سے پاک ماننا یہ تسبیح کہلاتا ہے. لہذا اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ ہی و بحمدہ ہی کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا سبوح پڑھتا ہے، سبوح قدوس کہتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہتا ہے، تو یہ تمام کی تمام تسبیحات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے. اور ہر ایک جملے کی، سبحان اللہ کی، سبحان اللہ و بحمدہ کی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان تمام کے فضائل الگ الگ احادیث طیبہ میں بیان ہوئے ہیں. بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث میں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کریمے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان پر بڑے بھاری ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ دو کریمے، حبیبتانی الی الرحمن، اللہ کو بڑے پیارے، خفیفتانی علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے، ثقیلتانی فی المیزان، لیکن میزان عمل کے اندر بڑے بھاری ہوں گے، اور وہ دو کلمے اتنے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اگر یہ دو کلمے بندہ پڑھتا رہے تو وہ عظیم الشان میزان کہ جس میں بندوں کی نیکیاں تولی جائیں گی، ان کے اعمال کو تولا جائے گا، یہ اس پر بڑے بھاری ہو جائیں گے، اس کے میزان عمل کا جو پلڑا ہوگا، نیکیوں کا جو پلڑا ہوگا، اس کو بھاری کر دیں گے۔ تو سبحان اللہ ہی کہنا اس کے دیگر فضائل کے ساتھ ایک فضیلت اس حدیث پاک کے اندر یہ بیان کی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہتا ہے یا سبحو کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کی بھی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وکل تکبیر صدقتن، یعنی ہر تکبیر کے اندر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے میں، مثلا اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کبیرہ کہنا، یہ بیان کرنا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کو پالنے والا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ حمدن کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ حمد ہے، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یعنی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی گئی ہے، تو اس میں جہاں دیگر فضائل احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں جو اس بندے کو حاصل ہوتے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو صدقے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہر لا الہ الا اللہ کہنے میں، یعنی جب بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہے گا، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دیگر فضائل کے ساتھ ساتھ صدقے کی فضیلت بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ نیکی کا حکم کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیگر جو فضیلتیں نیکی کی دعوت دینے کی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو برائی سے روکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عمل وہ ہوتا ہے کہ جو لازم کہلاتا ہے، یعنی وہ عمل کہ جس کے ذریعے سے اپنا بندے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، تسبیح پڑھی اس نے، اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اس نے اللہ کی تکبیر کہی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا، اللہ کی حمد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ثواب عطا فرمائے گا، لا الہ الا اللہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ثواب عطا فرمائے گا، لیکن تمام کے تمام ثواب اس کی اپنی ذات کو ملیں گے۔ اور ایک عمل ہوتا ہے کہ جس کو متعدی کہا جاتا ہے، کہ جس کا فائدہ دوسروں کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جو پہلے والے عمل سے افضل ہے۔ اب نیکی کا کسی کو حکم دینا، تو اس کا جہاں اپنی ذات کو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جو ثواب نیکی کی دعوت دینے پر اور برائی سے روکنے پر احادیث طیبہ کے اندر آیا ہے، وہ بندے کو دیا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کا فائدہ سامنے والے بندے کو بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کی نیکی کی دعوت کی وجہ سے، برائی سے روکنے کی وجہ سے گناہ سے باز آتا ہے، نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، تو یہ دگنا ثواب ہوتا ہے کہ جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے اس کو بھی ثواب ملا اپنی نیکی کی دعوت دینے کا، ساتھ ہی ساتھ وہ بندہ نیکی کا کام کرے گا تو اس تک بھی اس کے اس عمل کا جو اثر ہے وہ پہنچا ہے، اور یہ عمل پہلے والے عمل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ والا عمل جو ہے، یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ پچھلے عملوں سے زیادہ افضل اور فضیلت والا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب کوئی بندہ شریعت مطہرہ نے جس طریقے سے اس کو اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت دی، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ پورا کرنے کی اجازت دی، تو اگر وہ اپنی خواہش کو بیوی کے ذریعے پوری کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی چونکہ بندے کے اندر ایک خواہش رکھی گئی ہے، شہوت اس کے اندر رکھی گئی ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس شہوت کو پورا کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ اس طریقے سے اگر بندہ اپنی شہوت کو پورا کرے گا تو اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اگر کسی اور طریقے سے پورا کرے گا تو پھر اس کے اوپر عذاب بھی ہے، اس کی ملامت بھی ہوگی۔ اب اگر بندہ اس اچھی نیت کے ساتھ اپنی جو اہلیہ ہے اس سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے کہ میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا، کسی بری چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علی مردوان نے جب یہ بات سنی کہ کوئی شخص اپنی اس خواہش کو پورا کرے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ ایسا بھی ہوگا کہ ہم اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہمیں ثواب عطا فرما رہا ہے؟ فرمایا کہ اگر یہی خواہش تم حرام طریقے سے کرتے، زنا کے ذریعے نعوذ باللہ اگر کوئی اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، یہ کسی اور غلط طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، تو اس پر اس کو گناہ ملتا نہیں ملتا، ظاہر ہے اس کو اس کے اوپر گناہ ملتا. تو فرمایا کہ جب حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کی وجہ سے گناہ دیا جا رہا ہے، تو حلال طریقے سے جو بندہ اپنی خواہش کو پورا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو ثواب عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، باقی اس کے بعد جو اگلی حدیث مبارکہ ہم نے سننی اور پڑھنی ہے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی وجہ سے بندے کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت ہمارے لیے ایک مشعل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں. ان صحابہ کے ذریعے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، صحابہ نے ہمیں ترغیب دی، ہمیں سمجھایا کہ ہم نے اگر کسی سے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں نیکی کے اندر بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان لوگوں نے ان افراد کو دیکھا کہ جو دینی اعتبار سے ان سے اوپر جا رہے ہیں، اہل ثروت کی طرف نظر کی تو اس اعتبار سے نظر کی کہ وہ صدقہ کر کے نیکیاں کما رہے ہیں، ہم نیکیوں کے اندر پیچھے رہ گئے. ہمارا معاملہ اس کے الٹ ہوتا ہے، حالانکہ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر اس بات کی ہمیں خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ اگر ہم نے دیکھنا ہے اوپر کی طرف تو ہم دینی اعتبار سے دیکھیں گے کہ ہم سے اوپر دین میں کون ہے، تاکہ ہم کوشش کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں. اور جب ہم نے دنیاوی معاملات میں دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جب ہم دنیاوی اعتبار سے کسی نیچے والے کو دیکھیں گے تو اپنے پاس جو نعمتیں موجود ہیں اس کا احساس ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ باتوں کے بارے میں یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ کام کر لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگلی حدیث مبارکہ یعنی 26ویں حدیث مبارکہ، یہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہے، کچھ اسی طرح سے ملتے جلتے اس کے اندر الفاظ ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں الحدیث السادس والعشرون، 26ویں حدیث مبارکہ، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل سلام من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین اثنین صدقۃ وتعین الرجل فی دابته فتحمله علیہا او ترفع له علیہا متاعہ صدقہ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ وبکل خطوۃ تمشیہا الی الصلاۃ صدقہ وتمیت الاذى عن الطریق صدقہ رواہ البخاری و مسلم. یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے تمام جوڑوں کے اوپر صدقہ ہے، ہر دن کے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے تو دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دے یہ صدقہ ہے، کسی آدمی کی اس کے سواری کے حوالے سے مدد کرے یعنی اس کو سواری پر چڑھا دے یا اس سواری پر اس کا سامان چڑھا دے تو یہ بھی صدقہ ہے، اور اچھی گفتگو کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور ہر وہ قدم کہ جس کے ساتھ تو نماز کے لیے چلتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. اس حدیث پاک کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی چند صدقے کی صورتیں بیان فرمائی، لیکن اس سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے. جو مختلف جوڑ ہوتے ہیں ہمارے جسم کے، جیسے کندھے کا جوڑ ہے، بازو کا جوڑ ہے، گھٹنوں کا جوڑ ہے، مختلف جو جوڑ ہوتے ہیں، علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر تقریباً 360 یہ جوڑ ہیں، مختلف جگہ سے جوائنٹ ہیں ہمارے جسم، 360 یہ مقامات بنتے ہیں. فرمایا کہ ہر مقام کا ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ہر نعمت پر جو ہے وہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ نکالنا چاہیے، لیکن خاص طور پر یہاں پر جسم کے اعتبار سے ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے جسم کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی ساری نعمتیں ہیں. کہ ایک چیز پر ہم غور کر لیں کہ جوڑ، یہ جوڑ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جسم یہ چلتا ہے، اگر کسی مقام سے جوڑ ہمارا ہٹ جائے تو تکلیف کے ساتھ ساتھ ہمارا جو جسم ہے وہ ڈس بیلنس ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جوڑوں کے ذریعے ہمارے جسم کو بیلنس میں کیا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے ہم بآسانی چلتے ہیں، صحیح طریقے سے چلتے ہیں، اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ جو جوڑ ہیں تمام کی تمام جوڑ ان کے اوپر صدقہ ہے. اب بعض روایتوں کے مطابق ان تمام کے اوپر جو صدقہ دینا ہے یہ تو مشکل کام ہے. صدقے کا جو عمومی مفہوم ہے عام طور پہ جو ذہن کے اندر آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر صدقہ نکالنا, کچھ مال نکالنا. تو اب 360 جوڑوں کے اوپر صدقہ نکالنے کا مطلب ہے کہ 360 بندہ روزانہ صدقہ نکالے, ایسا کرنا مشکل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی کہ یہ چیزیں اگر بندہ کرتا ہے تو یہ بھی صدقے کے اندر شمار ہوتی ہیں. جیسا کہ پہلے ہم پچھلی حدیث پاک کے اندر بھی صدقے کی کچھ صورتیں سن کر آئے ہیں, یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ دن کہ جس میں سورج طلوع ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ ہر دن سورج طلوع ہوتا ہے, تو فرمایا کہ اس میں تو دو بندوں کے درمیان صلح کروا دے. یعنی دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہے, ان کے معاملات کے اندر جو ہے وہ ڈسپیوٹ ہے, تو ان کے درمیان تم صلح کروا دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو جو جوڑ کے اوپر صدقہ ہے وہ صدقہ اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر نکل جائے گا. صلح کے بے شمار فضائل احادیث طیبہ میں بھی موجود ہیں, اور قرآن پاک میں تو واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وصلح خیر, صلح کرنا یہ خیر ہی خیر ہے. یعنی جب بندہ حق پر ہو اور حق پر ہونے کے باوجود وہ صلح کرے تو اس کی تو بڑی فضیلتیں آئی ہیں, خاص طور پر اس صورت میں جبکہ بندہ اپنے اس غصے کو اپنے معاملے کو, یعنی اگر وہ سامنے والے کے اوپر قادر ہے کہ اپنا غصہ اس کے اوپر نافذ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کو معاف کر دیتا ہے, یعنی صلح کی ایک صورت پیدا کر لیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور مزید فضیلتیں عطا فرماتا ہے. تو یہاں پر صلح کی ایک فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. آگے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ تعین الرجل فی دابتہ, یعنی کسی شخص کو تو اس کی سواری کے اندر مدد دے. اب یہ جو سواری میں مدد دینا ہے اس کی دو صورتیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں, لیکن ان دو صورتوں کے اندر حصر مقصود نہیں ہے کہ فقط یہی دو صورتیں ہوں, بلکہ بہت ساری صورتیں اس کی بندہ غور کرتا ہے تو بن سکتی ہیں. سواری کے اندر مدد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کمزور ہے جو اپنی سواری پر سوار نہیں ہو سکتا. جیسے پچھلے زمانے کے اندر گھوڑوں پر کھچروں کے اوپر سفر ہوتا تھا, تو اب ان کو گھوڑے کے اوپر سوار کرنا یہ مشکل کام ہوتا تھا کہ وہ کمزوری کی وجہ سے اپنے ضعف کی وجہ سے سوار ہو سکیں, یہ ان کے لیے مشکل ہوا کرتا تھا. تو اب کوئی شخص آیا اور ان کو گھوڑے کے اوپر سوار کر دیا, ان کی سواری کے اوپر سوار کر دیا, تو اس صورت میں بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہمارے زمانے کے اندر مثلا کوئی اپنی گاڑی کے اندر سوار نہیں ہو پا رہا, بس ہے, بس کے اندر کوئی شخص چڑھنا چاہتا ہے, اب وہ چڑھ نہیں پا رہا, لیکن کوئی شخص آتا ہے اور اس ضعیف کی مدد کرتا ہے, اس کمزور کی مدد کرتا ہے, اس کو اس گاڑی کے اوپر سوار کر دیتا ہے, تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. اسی طرح فرمائے دوسری صورت سامان کی, کہ اس کے پاس سامان ہے جس کو وہ اپنی سواری کے اوپر نہیں چڑھا پا رہا, تو اب کوئی شخص آتا ہے اور اس کے سامان کو اس کی سواری کے اوپر رکھوا دیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. اب اس زمانے کے اندر یہ بھی صورت بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ بعض لوگوں کے پاس سامان کثیر ہوتا ہے, اپنی موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں, سامان کو سنبھالنا بعض اوقات ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, تو اگر کوئی شخص ان کے لیے مدد کرتا ہے, اس کے ساتھ اس کی گاڑی پر سامان بندھوا دیتا ہے, یا کسی کی کوئی چیز گر گئی اب وہ اٹھا کے اس کو وہ چیز دے دیتا ہے اچھی نیت کے ساتھ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. یوں ہی بس کے اندر جا رہے ہیں, بس میں ہم بیٹھے ہوئے, کوئی شخص کھڑا ہوا ہے, اب اس کے ذوق کا لحاظ کرتے ہوئے یا اس کے احترام کے اندر کے مسلمان ہیں, اس وجہ سے اس کو جگہ دے دی, کسی بوڑھے کو جگہ دے دی, تو اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ قدم کہ جس کے ساتھ تم نماز کے لیے چلے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے بھی تجھے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی بندہ مسجد کے لیے جا رہا ہے تو ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب جتنے قدم چل کے جائے گا اتنے ہی زیادہ اس کو صدقوں کا ثواب ملے گا. تو بعض صحابہ کرام علی مرضوان کے حالات زندگی کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا, بنو سلیمہ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ مدینہ منورہ کے کنارے سے وہ مسجد نبوی کے پاس آ جائیں, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف وجوہات کی بنا پر ان سے یہ فرمایا کہ وہ وہیں پر رہیں, کیونکہ وہاں سے جب وہ چل کر آئیں گے تو ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائے گا. یہاں یہ بات یاد رہے کہ مسجد کی جماعت یہ واجب ہے, جبکہ جماعت کی شرائط پائی جائیں, جو جس صورت میں جماعت واجب ہوتی ہے وہ پائی جاتی ہے, تو پھر اس کو مسجد میں جانا یہ واجب ہے کہ وہاں جا کر نماز ادا کرے گا. تو اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ دور کی مسجد کے اندر جائے, بلکہ پہلا حق جو ہے وہ مسجد محلہ کا ہے. مسجد محلہ کے اندر, یعنی محلے کی جو مسجد ہے اس کے اندر وہ نماز ادا کرے. اب یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے وہ محلے کی مسجد چھوڑ کے دوسری مسجد میں جاتا ہے تو یہ درست طریقہ کار نہیں ہے, بلکہ فضیلت جو حاصل ہے وہ محلے کی مسجد کو ہے کہ محلے کی مسجد کے اندر جائے, یہ ایک علیحدہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. اور ظاہر ہے کچھ نہ کچھ قدم تو ہر مسجد جانے کے لیے چلنا ہی پڑتے ہیں, لہذا جتنے قدم چل کے وہ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرمائے گا. یہاں سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ جو کیونکہ وہ مسجد کی طرف جو جا رہا ہے وہ نماز کے لیے جا رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اس کو صدقے کا ثواب عطا فرما رہا ہے. لیکن اگر وہ مختلف نیتیں کر لیتا ہے, جیسے آگے ایک اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ راستے میں سے جو اذیت والی چیزیں ہیں, موزی چیزیں ہیں, اس کو دور کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اگر کوئی شخص مسجد کی طرف جا رہا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ راستے میں کوئی اذیت والی چیز آئی, مثلاً پتھر کوئی پڑا ہوا ہے یا اینٹ کوئی پڑی ہوئی ہے, کیلے کا چھلکا کوئی پڑا ہوا ہے یا کانٹے دار کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, تو میں اس کو دور کر دوں گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا. تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے مختلف چیزیں بیان فرمائی کہ مسجد جاتے ہوئے مختلف چیزوں کی نیت کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مختلف ثواب اس کو عطا فرمائے گا. 40 کے قریب نیتیں بیان فرمائی ہیں, اور فرمایا کہ جو عالم نیت ہے وہ مزید اس کے اندر نیتوں کا اضافہ کر سکتا ہے, لیکن کم از کم جتنی ہمیں یاد رہتی ہیں مسجد میں جاتے ہوئے ان چیزوں کی ہم نیت کر لیا کریں, کیونکہ جو بھی ثواب ملے گا, صدقے کا ثواب ہو یا دیگر چیزوں کا ثواب ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیت کے اوپر عطا فرمائے گا. آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تمیت الاذی عن الطریق صدقۃ, تو راستے میں سے اذیت والی چیز کو دور کر دے, یہ صدقہ ہے. یعنی راستے کے اندر کیلے کا چھلکا مثال کے طور پہ پڑا ہوا ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے تو اس پہ سے ہو سکتا ہے کوئی گزرتے ہوئے کوئی گر جائے, کوئی سلپ ہو جائے, تو اس کو اٹھا کے ہم نے سائڈ میں کر دیا کہ جہاں پر کسی کا قدم نہ پڑے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ثواب ہمیں عطا فرمائے گا. حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے کانٹے دار شاخ کو دور کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فقط اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما کے اس کو جنت میں داخل فرما دیا, کہ اتنا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند آیا. تو راستے میں سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا, جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک بڑی جو مصیبت ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں مختلف چیزیں کھانے اور پینے کے عادی, جیسے گٹکا کھاتے ہیں, پان کھاتے ہیں, بعض سگریٹ پیتے ہیں. اب سگریٹ پینے کے بعد اس کا چھوٹا سا حصہ ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جلا ہوا پھینک دیتے ہیں. اب اس کے نقصانات کیا ہیں وہ تو الگ ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں کہ راستے کے اندر ایسی چیز پڑی ہوئی ہے, یعنی سگریٹ کا ہی جلتا ہوا ٹوٹا پڑا ہوا ہے, تو خدا نہ خواستہ کوئی شخص ایسا گزرتا ہے کہ جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے, یہ چپل ہے لیکن بعض اوقات چپل سے کسی کا پاؤں نکل آیا اور اس کا پاؤں اس جلے ہوئے ٹوٹے کے اوپر جب پڑے گا, سگریٹ کے اس حصے کے اوپر پڑے گا, تو وہ جل جائے گا, تکلیف کا اس کے لیے سبب بنے گا. تو ایسا موقع ہو تو اس کو بجھا دینا چاہیے تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. راستے میں بعض اوقات اینٹے پتھر پڑے ہوتے ہیں, ان کو سائڈ میں کر دیں گے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حصے کی کہ وہ تمیت الاذی عن الطریق صدقۃ, کہ راستے سے اذیت والی چیز کو دور کرنا یہ بھی صدقہ ہے, اس کی ایک شرح یہ بیان کی ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ راستے میں تکلیف والی چیز کو ڈالا ہی نہ جائے. ایک تو ایک راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی تھی, ہم نے وہ پڑی ہوئی چیز ہٹائی, یہ بھی صدقہ ہے, لیکن صدقے کی ایک صورت یہ ہے کہ راستے میں کوئی ایسی چیز ڈالی ہی نہ جائے کہ جو دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بنے. جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم نے بات کی یہ سگریٹ کا جلتا ہوا حصہ پھینکنے کی, اب خدا نہ خواستہ کسی نے جلتا ہوا سگریٹ کا یہ ٹکڑا پھینکا, بعض لوگ اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتے, موٹر سائیکل میں جا رہے ہیں پھینکا, اب کوئی کار میں جا رہا ہے اس کی جو پھینکا ہوا ٹکڑا تھا وہ جا کے اس کی کار کے اندر پڑ گیا, اس کی کار کی سیٹ کے اوپر پڑ گیا, اس کو پتہ ہی نہ چلا پچھلی سیٹ کے اوپر یہ سگریٹ کا ٹوٹا پڑا ہے, حصہ جلتا ہوا پڑا ہے, اس کی سیٹ پیچھے سے جل گئی, اور طرح طرح کے یہ معاملات اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں. انجن کے اوپر جا کے پڑ گیا تو بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ بعض لوگ پان کی پیک پھینکتے ہیں, گٹکے کی پیک پھینکتے ہیں, بسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں باہر پھینک دی, وہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ قریب سے کون گزرا ہے, اور نہ بھی گزر رہا ہو تو سڑکوں پر اس طرح کی چیزیں پھینکی نہیں جاتی, سڑکیں اس کام کے لیے نہیں بنائی جاتی. لیکن کئی مرتبہ ایسے بھی معاملات پیش آتے ہیں کہ لوگ سڑکوں کے اوپر پیک پھینکتے ہیں, خاص طور پر یہ ہمارے جو باب المدینہ اور دیگر جو قریب کے علاقے ہیں ان کے اندر اس طرح کا بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ سڑکوں پر پیک پھینکتے ہیں, کوئی بندہ گزر رہا ہے اس کی چھینٹے اس کے اوپر جا کے گرتے ہیں, تو اس کے لیے اذیت کا سبب بنتے ہیں. تو حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اذیت والی چیزوں کو راستوں سے دور کرو, اس کا ایک معنی یہ ہے کہ راستے میں اذیت والی چیزیں ڈال نہیں چاہیے, کچرا ڈال نہیں چاہیے, کیلے کے چھلکے پھینکنے ہی نہیں چاہیے کہ کسی کو تکلیف کا وہ سبب بنے اور وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو. اگر ہم اس نیت سے نہیں پھینکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہمیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. رب العزت جل وعلا جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان تمام پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں. اس کے علاوہ اور دیگر احادیث طیبہ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ جو صدقے کی صورت کے اندر آتی ہیں, کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھ لینا, کسی کو اپنے آپ سے ہی تکلیف سے بچا لینا کہ ہم سے تکلیف کسی دوسرے کو نہ پہنچے, یہ چیزیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقے کے اندر شمار کی ہیں, جس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں. رب العزت جل وعلا ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, برائیوں سے گناہوں سے رب العزت جل وعلا ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
حدیث رسول لایا ہوں میں مدینے کے پھول لایا ہوں, میں حدیث رسول لایا ہوں, میں حدیث رسول